بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اللہ تعالی شأنہ کا بڑا لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہماری تمام تر نالائقیوں کے باوجود مشتغلین بالحدیث کی جماعت میں کسی نہ کسی درجے میں شامل کیا. اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر اللہم لک الحمد و لک الشکر. یہ کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ ان حضرات کو تو ہے ہی نہیں جن کا احادیث شریفہ سے یا قرآن مجید کی تفسیر سے یا علم نبوت سے کوئی تعلق ہے، لیکن خود ہم طالب علموں کو بھی اس کا احساس نہیں ہے، جو افسوس کی بات ہے، جو رونے کا مقام ہے وہ یہ ہے کہ خود طالب علموں کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ طلب علم نبوت کی توفیق کا مل جانا اور احادیث شریفہ اور قرآن مجید کی تفسیر کو پڑھنے کی سعادت کا مل جانا یہ اللہ تعالی شانہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام ہے، اس کا ہم طالب علموں کو احساس نہیں ہے. اسی وجہ سے پڑھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، مطالعہ کرنے میں کوتاہی، درسگاہ میں حاضری میں کوتاہی، ادب میں کوتاہی، اور جس محبت، جس عظمت اور جتنے اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس محبت، اس عظمت اور اتنے اخلاص کے ساتھ ہم پڑھتے نہیں، اور چند ہفتوں چند مہینوں کے بعد کیفیت یہ ہو جاتی ہے طالب علموں کی کہ دل میں بار بار یہ خیال گردش کرتا ہے کہ اب یہ کتاب کب ختم ہو جائے، اور جیسے جیسے شعبان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہماری خوشیوں میں ایک قسم کا اضافہ ہم محسوس کرتے ہیں بجائے غم محسوس کرنے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث شریفہ کو پڑھنے پڑھانے کا جو مشغلہ ہے وہ اب ختم ہو رہا ہے، تو اس کی قدر و قیمت جو ہے وہ پہچاننے کی ضرورت ہے۔ حدیث پڑھنے کی جو اغراض بیان کی جاتی ہیں ان میں سے سب سے پہلی غرض جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم احادیث شریفہ کو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کے لیے جو فضیلتیں بیان کی ہیں ہم ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها كما سمعها، اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے۔ محدثین کی دونوں رائے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے۔ تو جملہ خبریہ ہے تو بات طے ہے کہ اللہ تعالی شانہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ لوگ سرسبز و شاداب رہیں گے، وہ لوگ خوش و خرم رہیں گے، وہ لوگ آباد رہیں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کون؟ جو میری باتوں کو سنے، احادیث شریفہ کو سنے اور پھر ان احادیث کو محفوظ کریں، اور محفوظ کر کے جیسے انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے اسی طرح آگے اپنے شاگردوں تک پہنچا دے۔ اور اگر یہ جملہ دعائیہ ہے، انشائیہ دعائیہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالی شانہ سرسبز و شاداب رکھے، خوش و خرم رکھے، آباد رکھے، تر و تازہ رکھے۔ تو جسم کو بھی تر و تازہ رکھے اور زندگی کو بھی تر و تازہ رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تو یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے لیے جو حدیثوں کو اپنے استاد سے سنتے ہیں، انہیں محفوظ کرتے ہیں اور محفوظ کر کے اپنے شاگردوں تک پہنچاتے ہیں، یعنی پڑھنے کا سلسلہ قائم کرتے ہیں اور فراغت کے بعد پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ باقی رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے، اور سید المرسلین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی قبولیت میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قیل، کسی نے کہا، من خلفاؤک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء کون ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الذین یروون احادیثی ویعلموها الناس، وہ لوگ جو میری حدیثوں کو روایت کرتے ہیں اور لوگوں کو وہ حدیثیں سکھاتے ہیں۔ یہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء۔ اور صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ ابن حبان رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں مشتغلین بالحدیث کے لیے فضیلت ہے، اس لیے کہ حدیث پڑھنے والے پڑھانے والے جتنا درود پڑھتے ہیں اتنا کوئی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ پڑھتے ہیں حدیث. ابھی آیا حدیث میں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، تو جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو حدیث پڑھانے والا حدیث پڑھنے والے سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کبھی کبھی ایک حدیث میں ایک مرتبہ ذکر مبارک آتا ہے، کبھی دو مرتبہ، کبھی تین مرتبہ، کبھی آٹھ دس مرتبہ بھی آ جاتا ہے. پھر اس حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے، پھر اس حدیث کے تحت جو مسائل آتے ہیں ان مسائل پر گفتگو ہوتی ہے، اور جب ان مسائل پر گفتگو ہوتی ہے تو پھر دلائل کا انبار، تو ان دلائل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آتا ہے. اور جب جب بھی ذکر مبارک آتا ہے تو حدیث پڑھنے والا پڑھانے والا دونوں محبت سے پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ جماعت مشتغلین بالحدیث کی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ درود وہی پڑھتے ہیں. لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب مجھ سے وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہوں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مقام بہت اونچا ہے آپ حضرات کا، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ حضرات خود اپنے مقام کو پہچانیں، اور مقام کو پہچان کر اللہ تعالی شانہ کا شکر ادا کریں، زبانی شکر بھی اور دل دماغ سے بھی شکر اور عملی شکر. عملی شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے اس کا آپ حق ادا کریں، اس کا حق ادا کریں. اس کا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روزانہ غسل کر کے آتے، لیکن اگر غسل کر کے نہیں تو کم سے کم وضو کے ساتھ، اور اگر مستطیع ہے تو آداب میں سے کہ اسے خوشبو بھی لگانا چاہیے، اور صاف ستھرے کپڑے سنت طریقے کے مطابق لباس، اٹھنا بیٹھنا پورے جو 24 گھنٹے ہیں وہ سنت طریقے کے مطابق ہو، اور آپ کے علمی مشاغل اور آپ کے بشری تقاضوں کے علاوہ باقی جتنا وقت ہے چلتے پھرتے خوب درود پاک پڑھنا چاہیے، درود شریف خوب پڑھنا چاہیے، خاص طور پہ دور حدیث کے طالب علموں کو. پھر دیکھو کہ آپ کو حدیث پاک کا نور حاصل ہوتا ہے یا نہیں. یہ اور اکتاہٹ بالکل نہ آئے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں اور حدیثوں کو کھنگالتے رہتے ہیں، ورق گردانی کرتے رہتے ہیں، تو آپ کو وحشت نہیں ہوتی اکیلے اکیلے بیٹھ کر؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے وحشت کیوں ہوگی، مجھے وحشت کیوں ہوگی، میں اکیلا تھوڑا ہی ہوتا ہوں، وحشت تو اسے ہوتی ہے جو اکیلا ہو. میں تو جب خلوت میں چلا جاتا ہوں اور حدیث کے اوراق لے کر بیٹھ جاتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میرے ساتھ ہوتے ہیں. میں تو ان کی زندگیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ان کی زندگیوں کو پڑھ رہا ہوتا ہوں، ان کے اقوال کو سن رہا ہوتا ہوں، مجھے وحشت کیوں ہوگی؟ تو اکتاہٹ بالکل قریب نہ آئے. اکتاہٹ، وحشت، کب کتاب ختم ہو جائے، کب گھنٹہ ختم ہو جائے، گھڑی کی طرف نظر بھی نہیں اٹھنی چاہیے. بلکہ جب استاد محترم یہ کہیں کہ آج بس کرو تو اس وقت دل میں ایک ٹھیس پہنچنی چاہیے، کم سے کم طبعی نہیں تو عقلی، کہ مشغلہ ختم ہو گیا، اب دوبارہ کل یہ دولت نصیب ہوگی. ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں، یہ طالب علمی کے زمانے میں شام سے سفر کر کے نیسا پور پہنچے، اور وہاں اس وقت کے جو بڑے محدث تھے امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی ان کی خدمت میں پہنچے، اور انہوں نے درخواست کی کہ حضرت میں حدیث پڑھنے کے لیے آیا ہوں، آپ مجھے حدیث پڑھائیے. امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے انہیں قبول کر لیا اور حدیث پڑھانا شروع کیا. ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تین دن گزرے. جب تین دن پورے ہو گئے تو امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، خود محدث، اور جو محدث ہوتا ہے اسے تو اس میں بہت لطف آتا ہے، اور جب کوئی پڑھنے کے لیے آتا ہے اور صحیح طالب ہوتا ہے تو اور زیادہ وہ خوش ہوتا ہے کہ میری حدیثوں کو مجھ سے لے گا اور آگے چار دانگے عالم میں دوسروں تک پہنچائے گا, بہت خوش ہوتا ہے. لیکن امام ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی کا طلب علم کا عالم یہ تھا کہ خود امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس طالب علم نے مجھے 3 دن میں تھکا دیا, یعنی استاد تھک گئی, 3 دن میں مجھے تھکا دیا. اور اس لیے کہ حضرت اور تھوڑا پڑھ لیتے ہیں, حضرت اور تھوڑا پڑھا دیجئے, میں 15 منٹ کے بعد آ جاؤں, میں عصر کے بعد آ جاؤں, تھکا دیا مجھے, تھکا دیا تو مجھے مجبور کر دیا اس بات پر کہ میں نے قسم کھا لی کہ آئندہ کل یہ طالب علم اگر میرے دروازے پر آ کر دستک دے گا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا, اسے نہیں پڑھاؤں گا. اگر اتنا شوق میرے بچوں ہمارے اندر پیدا نہ ہو تو کم سے کم اس کا 5% تو پیدا ہو, 5% کہ جو ہمارے مدرسے کے اوقات ہیں ان اوقات میں ہم بالکل خالی اس ذہن ہو کر کے آئے, ذہن میں دنیا کی کوئی بات نہ ہو, ذہن میں دوستیاں نہ ہو, ذہن میں فٹ بال کرکٹ نہ ہو, ذہن میں موبائل نہ ہو, لایانی نہ ہو, بالکل خالی اس ذہن ہو کر کے ہم پڑھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان ہو رہے ہیں, استاد محترم کے سامنے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک تو استاد کے ادب کا تقاضا اور پھر احادیث شریفہ کے ادب کا تقاضا, اور یہ کتنی بری بات ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا ذہن کہیں اور منتشر ہے ادھر ادھر. کہتے ہیں میں نے قسم کھا لی کہ یہ طالب علم اگر کل آیا تو میں دروازہ نہیں کھولوں گا. فرماتے ہیں امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی کہ دوسرے دن دروازے پر کسی نے دستک دی تو میں کھڑکی سے دیکھنے گیا کہ کون ہے, تو دیکھا کہ وہ نہیں کوئی اور تھا, تو میں نے دروازہ کھولا. جب دروازہ کھولا تو علیک سلیک کے بعد اس نے کہا وہ آنے والے نے کہ انی رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الیک, انی رسول و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیک, میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی طرف قاصد بن کر آیا ہوں, مجھے آپ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا, کل رات میں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ امضی الی الفراوی, کل صبح اٹھنے کے بعد فراوی کے پاس جاؤ, ابو عبداللہ الفراوی کے پاس, وقل لہ, اور اس سے جا کر کے کہو قدیم بلدک رجل شامی اسمر اللون یطلب حدیثی فلا تمل عنہ. اللہ اکبر, دیکھو طالب علم ہو تو ایسا ہو, طالب علم ہو تو ایسا ہو کہ احادیث شریفہ سے ایسا لگاؤ ایسا لگاؤ ایسا لگاؤ ایسا لگاؤ کہ نام ان کا پہنچ چکا تھا وہاں روضہ پاک میں, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب انہیں حاصل ہو چکا تھا. تو ادھر جب امام ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالی نے یہ فیصلہ کیا کہ اس طالب علم کو میں کل پڑھانے والا نہیں ہوں, تو وہاں سے پیغام آیا, حکم آیا کہ انہیں پڑھاؤ, قدیم بلدک آپ کے نیسابور کے علاقے میں آیا ہوا ہے رجل شامیون, ایک شامی آدمی, اسمر اللون اس کا گندم کو رنگ ہے, یطلب حدیثی وہ صرف ایک غرض لے کر آیا ہے میری احادیث کو طلب کرنے کے لیے, فلا تملان ہو, اس سے اکتانا مت, مت اکتانا اس سے. قسم توڑی, کفارہ ادا کیا اور پڑھانا شروع کیا. اس واقعے کے راوی کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد ما کان ابو عبداللہ یقوم من مجلسہ حتی یقوم الحافظ, کہتے ہیں جب تک حافظ ابن عساکر خود استاد سے یہ نہیں کہتے تھے کہ بس کرو, اس وقت تک ابو عبداللہ الفراوی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی جگہ سے اٹھتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں, آپ سب میرے عزیز دوستوں کو بھی ایسا طالب علم بننے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. جب طالب علم ایسا بنتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے وہ حدیث کے نور سے منور ہو جاتا ہے, حدیث کے نور سے اس میں پھر شان صحابیت پیدا ہو جاتی ہے. صحابہ کیسے بنے,
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کو دیکھ کر, گفتار کو سن کر. تو ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں اور ہم کیا سنتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کو سنتے ہیں. تو ایک صحابی صحابی بنتا ہے رفتار کو دیکھ کر, گفتار کو سن کر. تو ہم بھی وہی کر رہے ہیں. تو اگرچہ ہم حقیقی معنی میں صحابی نہیں بنتے, لیکن صحابہ کی جو ایک شان ہے اس شان کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیں مشابہت حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے حدیث پڑھنے کی جو اغراض ہیں ان میں سے ایک غرض یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ہم اس لیے حدیث پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر بھی شان صحابیت پیدا ہو جائے. اہل الحدیث ہم اہل النبی و ان لم یصحب نفسہ انفاسہ صحیبو. اہل الحدیث ہم اہل النبی, یہ حدیث کا مشغلہ رکھنے والے یہ اہل النبی ہیں, یہ بھی اصحاب النبی کی طرح ہے. وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ, اگرچہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی صحبت نہیں اٹھائی اور انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں صحبت نصیب نہیں ہوئی, انفاسہ صحیبو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفتار اور گفتار کی صحبت انہیں ضرور نصیب ہوتی ہے. تو بڑا اونچا مقام ہے حدیث پڑھنے والوں اور پڑھانے والوں کا. امام یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ مامون رشید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ مامون نے پوچھا کہ یحییٰ من اعز الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے غور کیا ہوگا اور غور کر کے یہ کہا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں امیر المومنین, آپ سب سے زیادہ عزت والے. اور انہوں نے دوسرے زاویے سے سوچا ہوگا کہ حدیث پڑھانے والا صرف حدیث پڑھاتا ہے, یہ بھی عزت کی چیز ہے, تفسیر پڑھانے والا تفسیر پڑھاتا ہے, یہ بھی عزت کی چیز ہے, مفتی فتویٰ دیتا ہے یہ بھی عزت کی چیز ہے, امام امامت کراتا ہے یہ بھی عزت کی چیز ہے, اور سپاہی جو ہے وہ لوگوں کی نگرانی کرتا ہے یہ بھی ایک نیک کام ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا مال خرچ کرتا ہے یہ بھی ایک اعزاز کی چیز ہے, لیکن امیر المومنین پوری مملکت اسلامیہ کے نگراں ہیں, تو دین کے جتنے کام اور اچھے جتنے کام اس مملکت میں ہو رہے ہیں وہ سب ان کی نگرانی میں ہو رہے ہیں, لہذا محدثین جو خدمت کر رہے ہیں وہ ان کی نگرانی میں ان کے تعاون سے, لہذا وہ ثواب بھی ان کو مل رہا ہے, حفاظ کا ثواب بھی, مجاہدین کا بھی, سپاہیوں کا بھی. تو اس اعتبار سے کہا کہ آپ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے امیر المومنین, سب سے زیادہ عزت والے آپ ہیں. تو امیر المومنین مامون رشید نے کہا کہ نہیں, میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ عزت والا کون ہے. سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو مسجد یا مدرسے کے کسی کونے میں چند طالب علموں کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور حدثنا فلان ان فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پڑھاتا ہے, یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے, سب سے زیادہ عزت والا یہ. تو یحییٰ ابن اقسم رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ دوسرے زاویے سے سوچ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد, آپ کا تعلق بنو عباس سے, اور پھر آپ امیر المومنین اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو مدرسے مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر حدثنا فلان عن فلان ان فلان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پڑھاتا ہے. کہا کہ نعم ویلک, جی ہاں یہ یحییٰ ابن اقسم تمہارا ناس ہو وہ مجھ سے زیادہ افضل ہے. کیوں؟ لأن اسمہ مقترن باسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ اس کا نام جو ہے, یہ جو محدث ہے اس کا نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے. نحن نموت ونفنا, ہم مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے. فلا یموت ولا یفنا ابدا. اور وہ یہ جو حدیث پڑھانے والا ہے جس نے طالب علموں تک سند متصل کے ساتھ حدیث پہنچا دی, یہ نہ مرے گا نہ فنا ہوگا, یہ نہ مرے گا یہ نہ فنا ہوگا. میں یہ قصہ سنا کر طالب علموں سے کہا کرتا ہوں کہ یہ جو سب سے پہلی سند آپ نے پڑھی ہے اس میں ہے حمیدی اور پھر ہے سفیان اور پھر یحیی ابن سعید الانصاری اور پھر محمد ابن ابراہیم التیمی, القمہ ابن وقاص اللیثی اور آگے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اسی طرح سند میں الگ الگ نام آتے رہیں گے. اس سند میں جتنے نام آتے ہیں ان میں سے ہم کس کو پہچانتے ہیں, کس کو پہچانتے ہیں؟ امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی, ابھی جب استاد ان کا تعارف بیان کریں گے تو کچھ ہمارے سامنے ان کے حالت آئیں گے, ورنہ ہمیں کچھ پتہ نہیں. اور بہت سے نام تو ایسے آتے ہیں کہ موقع نہیں ہوتا, اس لیے کہ کتاب سال میں ختم کرانی ہوتی ہے, تو ان سب کے حالت سے اساتذہ بھی واقف نہیں ہوتے, اساتذہ بھی واقف نہیں ہوتے. تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کون ہے, کب پیدا ہوئے تھے, کہاں ان کا انتقال ہوا. یہ کالے تھے, گورے تھے, عرب تھے, عجم تھے, خوبصورت تھے, بدصورت تھے, کیا کچھ پتا نہیں ہمیں. لیکن ان کے ذکر کو کوئی نہیں چھوڑ سکتا, ان کے ذکر کو کوئی نکال نہیں سکتا. یہ سند میں اب آ گئے, قیامت تک یہ رہیں گے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں قیامت تک رہنے والی ہیں. تو ان حدیثوں کو پہنچانے کے لیے جو سند ہے وہ بھی قیامت تک رہنے والی ہے. اس لیے میری آپ عزیز طلباء سے سب سے پہلی درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اندر غور و فکر کریں, اپنے بارے میں غور و فکر کریں, اور سب سے پہلے یہ احساس پیدا کریں کہ ہم طالبین علم نبوت ہے اور اب الحمدللہ طالبین علم حدیث ہو گئے ہیں. یہ احساس پیدا کریں, اور اس احساس کے ساتھ پھر اس مبارک علم کے پڑھنے کے جو آداب حضرات محدثین نے بیان فرمائے ہیں ان آداب کا پورا پورا اہتمام کریں. آپ کے اساتذہ محترم, آپ کے اساتذہ کرام جو ہیں یہ بھی ان آداب کو بیان کریں گے اور یاد دہانی کرائیں گے, تو اس کا خاص خیال رکھیں. جو شخص ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے حدیث کا علم پڑھتا ہے, یا یہ کہ دوسرا علم پڑھتا ہے, تفسیر کے جو آداب ہیں اور علم نبوت کے حصول کے جو مطلق آداب ہیں ان کو سامنے رکھ کر پڑھتا ہے اور ان کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے, تو اسے چند نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. سب سے پہلی نعمت جو نصیب ہوتی ہے وہ یہ کہ اسے نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے, اسے نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے. اور نصرت خداوندی جسے حاصل ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ اسے نصرت خداوندی حاصل ہوتی ہے, اور نصرت خداوندی کے نتیجے میں پھر جو چیزیں ملتی ہیں ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے جو علم پڑھ رہا ہے اس علم کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے, اور پھر جو علم پڑھ رہا ہے اس علم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور جس علم کو پڑھا اور سمجھا اور اس پر عمل کیا اسے دوسروں تک پہنچانا اور اس پر دوسروں کو عمل کرنے والا بنانا آسان ہو جاتا ہے. اور جو ادب کی رعایت نہیں کرے گا اسے نصرت خداوندی نہیں ملے گی. نصرت خداوندی نہیں ملے گی تو حدیثوں کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا, علم کا حدیث کا نور منتقل نہیں ہوگا, حدیث کا رنگ نہیں چڑھے گا, پھر حدیث کی خدمت کا جذبہ نہیں ہوگا. دوسروں تک یہ حدیثیں پہنچی اور دوسرے اس حدیث پر آ جائیں, ان کی زندگیاں ان حدیث پر آ جائیں, یہ جذبہ نہیں ہوگا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ حضرات جو ہیں اس کی طرف خاص توجہ کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے, آپ سب دوستوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرماوے. جو کتاب جو ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں, میں تو آپ جیسا ایک طالب علم ہوں, اور ان اکابر کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں, یہ مجھے زیب بھی نہیں دیتا، میں تو صرف اس نیت سے بیٹھ گیا کہ آپ حضرات کی سند میں اگر ہمارا نام بھی آ جائے اور اللہ تعالی شانہ آپ حضرات سے دین کا کچھ کام لے، تو اس سند میں نام کی وجہ سے کہیں میرے لیے یہی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن جائے، اس نیت سے میں تو حاضر ہوا ہوں. باقی نئی علم ہے، نئی علم کے نام کو جانتے ہیں، اللہ تعالی شانہ نے بس ستاری کا معاملہ کیا ہوا ہے، بس آپ حضرات خوب احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس علم کو پڑھیے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بہت اونچی کتاب. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، بہت اونچی کتاب. ابو زید المروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھا ہوا تھا اور مجھے اونگ آ گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کب تک تم امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھاتے رہو گے اور میری کتاب کب پڑھاؤ گے؟ تو ابو زید المروزی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کی کتاب کون سی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ کی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. علامہ النووی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب الاسماء واللغات میں، اور علامہ ابن الصلا رحمہ اللہ تعالی نے علوم الحدیث میں، اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں جو بخاری شریف کا نام لکھا ہے پورا وہ یہ ہے، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اور حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فتح الباری کے مقدمے میں یہی نام لکھا ہے ایک لفظ کے تغیر کے ساتھ، الجامع المسند الصحیح المختصر، من امور کی جگہ پر من حدیث لکھا ہے، من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. تو یہ وہ کتاب ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب کہہ رہے ہیں، کتاب کا اتنا اونچا مقام. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی کتاب فرما رہے ہیں. اور خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا اونچا، خود ان کے استاد امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ما اخرجت خراسان مثل محمد ابن اسماعیل، خراسان میں محمد ابن اسماعیل جیسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے. اور محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ما تحت ادیم السما عالم بالحدیث من محمد ابن اسماعیل، اس روئے زمین کے نیچے فن حدیث میں زیادہ مہارت رکھنے والا محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی اپنی تمام تر جلالت شان کے باوجود فرماتے ہیں کہ اشہد انہ لیس فی الدنیا مثلک، میں گواہی دیتا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسا ہے ہی نہیں. اور ایک مرتبہ حاضر خدمت ہوئے اور پیشانی کو بوسا دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو بوسا دیا امام مسلم نے، اور انہوں نے کہا کہ دعنی اقبل رجلیک یا استاد الاستاذین ویا سید المحدثین ویا طبیب العلل فی حدیثہ. کتنے اونچے القاب بیان کر رہے ہیں کہ آپ کی پیشانی کو تو میں نے چوما، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدموں کو چوم لوں. امام مسلم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں. تو اللہ جل شانہ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت مقبولیت عطا فرمائی تھی، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے ان کی کتاب کو بھی بہت مقبولیت عطا ہوئی. ان کو اللہ تعالی نے اسی کام کے لیے منتخب کر لیا تھا. اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے بڑوں نے جو کچھ کہا تھا اور ان کے معاصرین نے، کنٹمپوریری علماء نے جو کچھ کہا تھا، ان سب کے اقوال لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے اقوال ہیں جو امام بخاری سے بڑے تھے یا امام بخاری کے برابر کے. ولو فتحت باب ثناء الائمة علیہ ممن تأخر عن عصره، اگر میں ان کے اقوال نقل کرنا شروع کر دوں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بعد والے ہیں نیچے والے ہیں کہ لفنی القرطاس ونفدت الانفاس کہ ورق ختم ہو جائیں گے عمریں ختم ہو جائیں گی فضا کا بحر لا ساحل لہو اس لیے کہ وہ ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ ہی نہیں ہے. آج تک دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو آتی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا میں باغ میں گیا اور باغ میں جا کر مسلم کے پھول کو بھی دیکھا. ابو داؤد کے پھول الگ الگ پھول تھے پھول ہوتے ہیں تو اس میں سے ایک پھول ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہمارے دل کو کھینچ لیتا ہے. تو شاعر کہتا ہے گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے آپ جیسا رنگ نہیں آپ جیسی بو نہیں. یہ کتاب اتنی عظیم الشان جسے پڑھنے کی اللہ تعالی شانہ آپ کو سعادت عطا فرماتے ہیں امام محمد ابن یوسف الفیربری رحمہ اللہ تعالی جن کے واسطے سے بخاری شریف ہم تک پہنچی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اجلائی تلامیزہ میں سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو میں سویا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو میں نے کہا کہ امام بخاری کے پاس جا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرئ منی السلام ان کو میری طرف سے سلام کہہ دینا. اور عبد الواحد ابن آدم رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا تو خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ کسی کی انتظار میں کھڑے ہیں. میں نے پوچھا کہ کس کے انتظار میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد ابن اسماعیل البخاری دنیا سے آ رہے ہیں آخرت کی طرف اور میں ان کے انتظار میں کھڑا ہوں. تو عبد الواحد ابن آدم فرماتے ہیں کہ میں نے نوٹ کر لی تاریخ دن وقت اس لیے کہ اس زمانے میں ٹیلی فون وغیرہ کا تو زمانہ تھا نہیں تو تاریخ وغیرہ نوٹ کر لی اور پھر معلوم کیا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تو پتا چلا کہ جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت امام بخاری کا انتقال ہو رہا تھا رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ. کتاب بہت اونچی حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ جو ہیں وہ بہت اونچے اور پھر حدیث جن مضامین پر مشتمل ہے وہ بہت اونچے. اسی لیے بعد حضرات نے یہ نکتہ پیدا کیا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جو سب سے آخری حدیث نقل کی ہے سب سے آخری حدیث حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضیل تو یہ احمد ابن اشقاب والی حدیث جو ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم تو یہ حدیث بخاری شریف میں کل تین جگہوں پر آئی ہے ایک کتاب التوحید میں بالکل اخیر میں اور دوسری جگہ کتاب الدعوات میں ہے اور تیسری جگہ جو ہے وہ کتاب الایمان والنذور میں ہے. تو ایک جگہ پر قتیبہ ابن سعید استاد ہیں دوسری جگہ پر زہیر ابن حرب استاد ہیں اور یہ آخری حدیث ہیں اس میں احمد ابن اشقاب جو ہیں وہ روایت کرنے والے ہیں وہ استاد ہیں. تو علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے سوال قائم کیا ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کے بالکل اخیر میں احمد ابن اشقاب کی روایت کو کیوں ذکر کیا. ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ احمد ابن اشقاب کی روایت کو کسی دوسری جگہ لاتے اور زہیر ابن حرب والی لے آتے قتیبہ ابن سعید والی لاتے. تو نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چاہتے تھے کہ حدیث کی کتاب کی ابتدا ایسے استاد سے ہو جس کے نام میں حمد کا مادہ ہو حمیدی اور حدیث کے کتاب کے اخیر میں ایسی حدیث لانا چاہتے تھے کہ جو ایسے استاد سے مروی ہو جس کے نام میں بھی حمد کا مادہ ہے. تو حدثنا الحمیدی حمد کا مادہ ہے اور حدثنا احمد بن اشقاب حمد کا مادہ ہے. اور امام بخاری اس لیے کرنا چاہتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے والوں کو یہ بتلانا چاہتے تھے کہ دیکھو ابتدا ہو رہی ہے حمد سے ختم ہو رہی ہے حمد سے. اس کتاب میں جن فرامین کو میں نے ذکر کیا ہے وہ محمود ہی محمود ہے اور جو طالب علم ان کو بہت دھیان سے ادب سے عظمت سے محبت سے خلوص سے عمل کی نیت سے پڑھے گا اور عمل کرے گا تو وہ طالب علم بھی دنیا میں بھی محمود ہوگا اور آخرت میں بھی محمود ہوگا. اس لیے عزیز طلبہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو ہیں ان مضامین کو بہت دھیان سے محبت سے پڑھیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. میں نے بخاری شریف جو ہے وہ از اول تا آخر ہمارے استاد محترم ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمت اللہ علیہ سے پڑھی. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت خاموش طبیعت کے تھے, بہت گمنام بزرگ تھے, چھپنے والے لوگوں میں سے تھے, اور طبیعت میں نیکی اتنی تھی کہ درس و تدریس کے ساتھ روزانہ ایک منزل قرآن مجید کی تلاوت کا معمول تھا. اہم اہم کتابوں کو پڑھاتے تھے, اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن جب میرا حساب لیں گے تو غیبت کے بارے میں مجھے نہیں پوچھیں گے, اس لیے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. تو ہمارے استاد محترم جو ہے جتنے لوگوں نے ان سے ملاقات کی, ان کی مجلس میں بیٹھے, ان سے جتنے لوگوں کے تعلقات رہے, ان کی اولاد تک, آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گا کہ حضرت کی مجلس میں ہم نے کبھی غیبت نہیں دیکھی, نہ وہ غیبت کرتے تھے نہ غیبت ہونے دیتے تھے. خود ہم نے بہت قریب سے دیکھا حضرت کو, اور رمضان المبارک میں جب چھٹیاں ہوتی تھیں تو اپنی زندگی کے آخری 10-12 سال میں یہ معمول رہا کہ چھٹی ہوتے ہی حرمین شریفین چلے جاتے تھے. ایک مرتبہ تو چھٹی ہونے کے بعد حرمین شریفین چلے گئے اور حج کے بعد آئے, اور اس لالچ میں وہاں پڑے رہتے تھے کہ میری موت یہاں آئی مدینہ منورہ میں. تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کی جو تمنا تھی وہ پوری فرمائی اور قابل رشک موت عطا فرمائی. عموماً حرمین شریفین میں قرآن کا ختم ہوتا ہے 29 رمضان المبارک کو. اس سال جس سال حضرت کا وصال ہوا, ائمۃ الحرم نے مسجد نبوی میں 27 رمضان کو قرآن ختم کر دیا. وفات ہونے والی تھی 27 کو, اگر قرآن 29 کو ختم ہوتا تو ختم قرآن کے بغیر چلے جاتے. 27 کو قرآن ختم ہوا, اور حسن اتفاق کے وہ 27 رمضان کی رات لیلۃ الجمعہ تھی. تو 27 رمضان لیلۃ الجمعہ اور تراوی پڑھ کر اپنے ہوٹل پہ تشریف لے گئے, جو کچھ عبادت وغیرہ حرم میں کرنی تھی, اور سنت طریقے کے مطابق ہوٹل میں جا کر اپنے گھر میں تہجد پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تہجد پڑھنے کا یہی تھا کہ گھر میں پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں نہیں. تو سنت طریقے کے مطابق, اور بچہ جو ہے وہ ان کا بچہ وہ ساتھ تھا, عالم ہے وہ بھی مولوی نور الحق. تو وہ سحری وغیرہ کا انتظام کرنے لگے, دیکھا کہ ابا سجدے کے اندر ہے اور طویل سجدہ کرتے تھے, دعائیں بھی مانگتے تھے. یہ چلے گئے, سحری وحری کا سب سامان تیار ہو گیا. تو انہوں نے سوچا کہ اب لائٹ بتی جلانی چاہیے, وقت بھی قریب ہے, ابا کو کچھ اشارہ کروں میں کہ تو بتی جلاؤ, تو ابا کو پتا چلے کہ سحری کا وقت ہے, آج استغراق ہے عبادت میں. کہ جب بتی جلائی تو ایسا محسوس ہوا کہ سجدے میں تھوڑے ایسے جھکے جیسے ہیں, تو قریب گئے اور قریب جا کر کے دیکھا تو انتقال ہو چکا تھا. تو 27 رمضان لیلۃ الجمعہ تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں انتقال ہوا. ان سے ہم نے پوری بخاری شریف الحمدللہ پڑھی, یہ سعادت نصیب ہوئی, اور انہوں نے پڑھی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, مفتی اعظم ہند, اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف پڑھی تھی قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی. انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے, انہوں نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار
شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی، اور شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تک جو سند ہے وہ لامع وغیرہ کتب میں موجود ہیں. یہ تین حصے ہوتے ہیں سند کے. تو ہمارے مدارس میں جب سند بیان کی جاتی ہے تو یہ پہلا حصہ بیان کیا جاتا ہے، دوسرے حصے میں حوالہ دے دیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ متعدد بزرگوں کی طرف سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، ان میں سے تین جو ہے وہ قابل ذکر ہیں، عالی سندیں ہیں. ایک ہمارے یہاں لیسٹر میں بزرگ تھے حضرت مولانا احمد علی صاحب، ان کا حدیث کا مشغلہ نہیں تھا لیکن بہرحال عالم دین تھے، اور انہوں نے بخاری شریف پڑھی تھی حضرت مولانا عبد الرحمن صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے. اور حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی رحمۃ اللہ علیہ براہ راست شاگرد تھے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، لیکن حضرت مولانا عبد الرحمن امروہوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی تھی، اور انہیں اجازت حاصل تھی ڈائریکٹ شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے. تب یہ واسطہ جو ہے، بہت سارے واسطے نکل گئے بیچ میں سے، ہمیں اجازت ملی حضرت مولانا احمد علی لاجپوری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں اجازت حدیث حاصل ہے حضرت بابا عبد الرحمان صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں اجازت حاصل ہے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں اجازت حاصل ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اجازت حاصل ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے. کئی واسطے اس میں سے نکل گئے. اور میرا جب دارالعلوم دیوبند جانا ہوا پہلی مرتبہ، تو وہاں حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کے استاد تھے، حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب دامت برکاتہم سے پہلے، تو حضرت سے جب میری ملاقات ہوئی تو میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت جی تو بہت چاہتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیں اور پڑھیں یہاں، اس لیے کہ یہاں جو پڑھتا ہے اسے علم کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملتا ہے، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ ہمیں کچھ پڑھا دیجیے. تو حضرت نے شفقت فرمائی اور بخاری شریف منگوائی، اور بخاری شریف منگوائی اور حضرت نے مجھ سے کہا کہ پہلی حدیث پڑھ آخری حدیث پڑھ، تو میں نے پہلی اور آخری حدیث پڑھی. حضرت نے تھوڑی تقریر فرمائی بہت مختصر، یعنی باقاعدہ ایک درس کی شکل ہو گئی. میں اکیلا ہی تھا اور لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن پڑھنے میں میں اکیلا ہی تھا. تو بخاری شریف پر تھوڑی تقریر کی، کچھ نصیحتیں فرمائی حضرت نے، اور حضرت کی جو سندیں تھی اس میں ایک سند یہ تھی کہ انہیں بھی حضرت بابا عبد الرحمان صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی. مولانا مولانا احمد علی لاجپوری صاحب نے تو پوری پڑھی تھی بابا صاحب سے، انہیں ان سے اجازت حاصل تھی، اور انہیں اجازت حاصل تھی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، انہیں اجازت حاصل تھی آگے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. یہ دو سندیں ہو گئی. تیسری سند حضرت مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. ان کے بڑے صاحبزادے تھے حضرت مولانا عبید اللہ صاحب، ان کا ابھی قریب مدت میں انتقال ہوا پاکستان میں. تو حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مجھے اجازت حدیث حاصل ہے، اور حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت حاصل تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہیں جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے. تو یہ تین سندیں جو ہیں وہ عالی ہیں، اور باقی شروع میں مسلسل بالاولیت کی تلاوت کی گئی، تو متعدد مشائخ سے مجھے سب سے پہلے اسی حدیث کو سننے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو آپ حضرات کو ان شرائط کے ساتھ جو کہ محدثین کے یہاں معتبر ہے، ان سب حدیثوں کی اجازت دے رہا ہوں، اس لالچ کے ساتھ کہ آپ حضرات سے اللہ تعالی شانہ حدیث کی خدمت لے گا اور اس میں میرا بھی کہیں نہ کہیں نام آ جائے گا تو اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن میرے اوپر رحم فرمائیں گے. آپ کے ماشاءاللہ اساتذہ ہیں, ان سے آپ پڑھیے, ان سے خوب استفادہ کیجیے. اللہ تعالی شانہ آپ کے علوم میں خوب برکت پیدا فرماوے, اللہ اس مدرسے کو بھی خوب ترقیات سے نوازے, اور مادی اور روحانی جتنے وسائل کی اس مدرسے کی ترقی کے لیے ضرورت ہے اللہ تعالی شانہ وہ سارے وسائل نصیب کرے. اور آپ بچوں کو میری آخری نصیحت یہ ہے کہ بس آج یہ ارادہ کر لو کہ روکھی سوکھی کھا کر بھی زندگی گزاریں گے, لیکن اب اوڑھنا بچھونا دین کی خدمت ہی ہوگا, دین کی خدمت ہی ہوگا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آپ مجھے ایک مولوی ایسا دکھاؤ جو 1400 سال میں بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو. ایک مولوی دکھاؤ جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو, کوئی مرتا نہیں. اللہ شروع شروع میں آزماتے ہیں, جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ نہ میں تو دین کی خدمت ہی کروں گا, چاہے مجھے بھوکا رہنا پڑے, چاہے فیسلٹیز مجھے کم ملے, عمدہ گاڑی نہ ہو, عمدہ گھر نہ ہو, عمدہ عمدہ لباس نہ ہو, کوئی بات نہیں, یہی دولت میرے لیے سب سے بڑی دولت ہے. رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو فإن المال یفنا عن قریب وإن العلم باق لا یزالو. پھر فتوحات کا دور بھی آئے گا, اللہ تعالی شانہ دنیا میں بھی آپ کا خیال رکھیں گے, آخرت میں بھی خیال رکھیں گے. اس لیے اس پہ جمو. حضرت مولانا عبیداللہ بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ تھے دہلی مرکز نظام الدین میں, وہ بلقیس کا قصہ سناتے تھے, اور اس میں پھر اخیر میں کہتے تھے کہ قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفہ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی. اور اس کے بعد کہتے تھے کہ زبور کا مولوی اتنی دور کی مسافت سے اگر کتاب زبور کی برکت سے بلقیس کا پورا تخت کھینچ سکتا ہے, تو کیا قرآن کا مولوی قرآن کی برکت سے 3 روٹی نہیں کھینچ سکے گا؟ ضرور کھینچ سکے گا, اللہ بھی اس کا بھروسہ کرو. اب سول سرونٹ ہو جاؤ, جو سول سرونٹ ہو جاتا ہے تو اس کی تنخواہ, اس کا ریٹائرمنٹ, پینشن وغیرہ سب وہ حکومت اس کے بارے میں فکر کرتی ہے. اللہ کے خادم ہو جاؤ, اللہ کے دین کے خادم ہو جاؤ. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آپ کے ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں, آپ کے مشائخ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جو بچے ہم سے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے کے بعد اسی کو اپنا مشغلہ بنائیں. ہم بھی یہی چاہتے ہیں, اللہ کرے کہ ہم سب کی یہ چاہت آپ حضرات جو ہیں وہ پوری کرنے والے بنیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ.